نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حاضرين محترم، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس ظلمت کدے کو منور کر دیا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا جو مقصد بیان فرمایا، وہ بھی یہ تھا کہ لوگوں کو اخلاق کی تعلیم دی جائے، تاکہ میں اخلاق کی تعلیم دوں، ان کو مکارم اخلاق سکھاؤں، ان کے اخلاق کو مکمل کر دوں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام دین ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اسلام سلامتی سے ہے، تو مذہب اسلام سلامتی والا مذہب ہے، اور اسی اعتبار سے ہم مسلمان بھی ہیں. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات عطا فرمائی اور آپ نے ان کو عام کیا، تو کامل مسلم اس کو فرمایا کہ جو اپنے ہاتھوں کو بھی روکے، اپنی زبان کو بھی روکے اس بات سے کہ وہ کسی کے لیے ایذا کا سبب بنے، تکلیف کا سبب بنے. اب جب نبی کی تعلیم یہ ہے، تو امت کو بدرجہ اولا اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمارے قول و فعل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ زبان سے ہو نہ ہاتھ سے ہو. ہمارے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس موقع پر ہمیشہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات زبان سے تکلیف، یہاں جو کہا ہے زبان سے تکلیف، تو کوئی اگر گونگا آدمی ہو تو وہ زبان سے کیسے تکلیف پہنچائے گا؟ یعنی یہ ممکن تو ہے نا کہ کسی کو ہاتھ سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے تھپڑ مار دیا، گھوسا مار دیا، تو ہاتھ کی تکلیف ہے. یہ زبان کی تکلیف یہ ہے کہ زبان سے گالی بک دی، برا بھلا کہہ دیا، تو یہ زبان کی تکلیف ہے. لیکن اگر کوئی گونگا ہو تو اس صورت میں پھر لسان سے کیسے؟ تو فرمایا کہ بھائی اگرچہ گونگا ہو زبان تو ہوگی، اور جب زبان ہوگی تو اور کچھ نہیں بنے گا، اس کو زبان کو چڑھائی دے گا، تو زبان سے چڑھانا بھی اذیت میں داخل، اس سے بھی تکلیف پہنچتی ہے. بعض اوقات آدمی چڑھانے کے لیے زبان نکال کے دکھاتا ہے. تو اسلام کے جو تعلیمات ہیں، فرمایا کہ اس طرح بھی مت کرو. جیسا کہ بعض روایت میں آتا ہے، اس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کی طرف لاٹھی بھی مت اٹھاؤ، ہتھیار کا رخ بھی اس کی طرف مت کرو، یعنی اتنی ایذا اور تکلیف بھی نہ دو. اور ہم نے اپنے معاشرے کو جس رنگ میں رنگ لیا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اذیت دینا یہ ہمارا حصہ اور کلچر بنا لیا ہم نے اپنے سے. اور کون کون سی بات ایسی جو اذیت میں داخل نہیں ہے؟ ہم نے بہت سی باتیں ایسی سمجھ لی ہیں کہ جو مشہور معنی میں اذیت کا سبب بنتی ہے انہیں تو ہم اذیت سمجھتے ہیں، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہیں اذیت میں داخل اور اس سے اذیت پہنچتی ہے، لیکن ہم چونکہ اس کو اذیت دینا نہیں سمجھتے اس لیے اس کو خارج سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو راستے میں پڑی ہوئی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو راستے کی تکلیف کو دور کر دینا یہ بھی دین ہے اور اسلام. صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ راستوں میں بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہم نے اپنے ہر عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم کسی کے لیے باعث تکلیف نہیں ہیں. تو اب راستوں میں اگر تم کھڑے ہوگے چاہے جس مقصد کے لیے بھی ہو یہ مناسب نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا، صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مجبوراً راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، یعنی بعض ایسی ضروری چیز ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں کہ ہم اس کے علاوہ کہیں اور کر نہیں سکتے. اب اس زمانے میں ایسی چوڑی چوڑی سڑکیں تو تھیں نہیں جیسے اس زمانے کا تصور ہے. تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی کوئی مجبوری ہو کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر تم راستے کا حق ادا کرو. تو انہوں نے فرمایا کہ راستے کا حق ادا کرنا کیسا ہے، یعنی کس طرح سے ہم ادا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو، نگاہیں ادھر ادھر مت گھماتے پھرو بلکہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. اور اسی طرح فرمایا کوئی سلام کرے تو جواب دو، کوئی اچھا کام اچھے کام کا حکم کرو اور برے کام سے روکو. یہ ہے راستے کا حق ادا کرنا. لیکن اس سے یہ بات پتہ چلی کہ راستوں کو روکنا اور راستوں کو ایسا بنا دینا کہ جس جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہو یہ جائز نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد منصب رسالت پر فائز کیے گئے. اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے تھا کہ آپ نبی بنائے جائیں گے، لیکن باضابطہ طور پر 40 سال کے بعد حضرت جبریل امین آپ پر پیغام وحی لے کر نازل ہوئے، اور اس کے بعد تقریباً 23 سال تک آپ اس وحی ربانی کو لوگوں میں منتقل فرماتے رہے، اس کی تبلیغ اور تعلیم دیتے رہے لوگوں کو. لیکن ان 23 سالوں میں اور اس سے پہلے جو 40 سال کا عرصہ گزرا، صحابہ کرام کے وہم و گمان میں بھی اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا یوم منائیں، سالگرہ منائیں جس کو سالگرہ کہہ لیں. حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 63 سال رہ کر دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے کوئی اس قسم کی تعلیم نہیں دی کہ تم جو ہے وہ میرا یوم منانا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو دین ہے ہمارا یہ رسومات کا دین نہیں ہے. اصل تو چیز تعلیمات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کیا آئے، اس مشن کو ہم زندہ رکھیں، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئیں گے. ہمارے جو دینی بھائی دین کا پیغام تبلیغ کے ذریعے پہنچاتے ہیں ساری دنیا کے اندر، تو اس میں یہی چیز بتلائی جاتی ہے کہ انبیاء نے تو اب نہیں آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، لیکن یہ کام جو نبیوں کا ہے یہ جاری و ساری رہے گا قیامت تک، اس کو ہم نے کرنا ہے، کوئی اور قوم نہیں آئے گی اس کام کو کرنے کے لیے. اب اس کے لیے چاہے اپنے مقام پر رہ کر دین کی تعلیم دے، چاہے اس کے لیے ضرورت پڑے تو باہر نکلے، لیکن یہ پیغام تو عام کرنا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس مشن کو زندہ رکھے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، حقیقی معنی میں محب بھی وہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو تعلق ہی نہیں ہے دینی تعلیمات سے، نہ لباس کے اعتبار سے، نہ شکل و صورت کے اعتبار سے، نہ رہن سہن کے اعتبار سے، اور نہ اپنے کھانے پینے کے اعتبار سے. محض 4 بتیاں اور لائٹیں لگا کر ہم یہ سمجھیں کہ ہم عاشق رسول ہیں تو یہ خیال است و محال است و جنو است. صحابہ کرام نے ایک بھی موم بتی نہیں جلائی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوان، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اس لیے اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورا پورا عمل کیا. اور آپ کو بتا دوں اس زمانے میں 100% جو دین پر عمل کرتا تھا وہ مسلمان تھا. ہمارے لیے تو سہولت ہے, ہمیں تو کہا کہ اگر 10% بھی امت عمل کر لے تو انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہے, لیکن صحابہ کرام سے 100% دین چاہا ہے اور انہوں نے عمل بھی کر کے دکھایا. تو بہرحال صحابہ کرام تو ایسا طبقہ تھا, ایسی جماعت تھی کہ جسے اللہ رب العزت نے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چنا. اور نہ وہ ایسی جماعت آپ سے ان صحابہ سے پہلے ہوئی اور نہ آئندہ کبھی ہوگی جنہوں نے اپنا خون بہایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی جگہ اور آپ سے محبت کا حق ادا کرنے کی پوری پوری کوشش کی انہوں نے. ایک صحابی ایک جنگ کے موقع پر جب تیر آ رہے تھے تو انہوں نے کہا, سوچا کہ میں کس طرح ان تیروں کو روکوں, اگر ہاتھوں پر روکتے ہیں تو پیٹھ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور یہ بات بھی گوارا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں پیٹھ کروں. لہذا انہوں نے اپنی پیٹھ دشمن کی طرف کر لی اور رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا تاکہ جو تیر آئے وہ اپنے پشت پر روکوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ تیر نہ پہنچے. تو یہ ادب بھی ایسا اور احترام بھی ایسا. ہمارے ہاں ایسا ادب اور احترام, ہمارے ہاں تو میٹھی میٹھی سنتوں پر عمل ہے جو ذرا سی بھی نفس کو شاخ گزرتی ہیں. جسم کو تکلیف پہنچنے والی سنت تو دور کی بات ہے, جو نفس پر شاخ گزرتی ہیں ہم تو ان سنتوں پہ بھی عمل نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ دین تو مجاہدے سے آتا ہے. صحابہ کرام نے تو جو مجاہدے کیے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مجاہدہ ہوتا ہے تو دین زندہ ہوتا ہے. صحابہ کرام نے وہ مجاہدے کیے اور مجاہدے جہاد کے طور پر کیے انہوں نے, لہذا ان سے کسی اور چیز کو چاہا نہیں اللہ نے, کیونکہ خود جہاد میں ہی اتنا مجاہدہ ہے کہ سارے کام ہو جاتے ہیں. جو آدمی اپنی جان ہی ہتھیلی پر لیے پھر رہا ہو تو باقی سارے اعمال میں خوش و خضوع خود بخود پیدا ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ کب نہ جانے کب موت آ جائے. باقی یہ کہ اللہ رب العزت جب چاہیں گے موت تو تب آتی, لیکن اس کے باوجود مجاہدہ بہرحال ہوتا ہے. کچھ نفس پر اگر ایک مجاہدہ تو وہ تھا جو کفار کے سامنے لڑ کر صحابہ کرام نے کیا, اور ایک مجاہدہ یہ ہے کہ آج ہمیں کسی کافر سے نہیں لڑنا بظاہر فوری طور پہ, تو کم از کم جو مجاہدہ ہے وہ یہ کہ اپنے نفس کو نفس کے ساتھ جہاد کریں, برائی کے ساتھ جہاد کریں, منکرات سے جہاد کریں. آج جو جہاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو چیز ہمارے نفس پر شاخ گزرتی ہیں گرہ گزرتی ہیں ہمارے نفس پر بھاری ہیں لیکن شریعت نے اس پر چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے, تو چاہے ہمارے نفس کو وہ بری لگیں, ہمارے نفس کو چاہے اچھی نہ لگیں, شاخ گزریں, لیکن اس کے باوجود ہم دین پر عمل کریں, تو یہی عمل کرنا یہ مجاہدے میں داخل. اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے مرتبہ عطا فرما دیں. تو بہرحال صحابہ کرام کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلسے کرنا یا جلوس نکالنا یا راستوں کو سجانا انہوں نے کسی نے نہیں کیا, اور اس کے باوجود پکے سچے مسلمان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے اور 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا جس کو ناجی کہتے ہیں, نجات پانے والا. تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رہنمائی فرمائیے, وہ طبقہ کون سا ہوگا جو ناجی ہے نجات پانے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ ناجی ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں سب دوزخ میں جائیں گے. اب ہمیں تو چاہیے کہ اس حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیں, یہ حدیث کسوٹی ہے پرکھنے کی, ہم جو عمل بھی کرتے ہیں دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا صحابہ نے کیا ہے. اگر کیا ہے تو آپ بھی کر لیجئے, سر آنکھوں پر رکھیے اسے. لیکن اگر آپ نے اور صحابہ کرام نے نہیں کیا تو اور ہم کر رہے ہیں اس کو اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ گمراہی. تو یہ بہت بڑی کسوٹی ہے, ہم سونا پرکھتے ہیں کسوٹی کے ذریعے سے, اصلی ہے یا نقلی, اسی طریقے سے دین کو بھی تو آخر ہم نے پرکھنا ہے کہ ہم جو کچھ عمل کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا غلط. بعض لوگ میں نے پہلے پچھلے بھی بیان میں کہا تھا کہ بڑے مخلص ہوتے ہیں، ان کے اخلاص میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اپنا رخ چونکہ صحیح نہیں رکھتے تو اخلاص کے باوجود وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتے. ایک تو اخلاص ہو، اس کے ساتھ ساتھ راستہ بھی تو درست ہو. گاڑی ٹریک پہ آئے گی تو چلے گی، اگر کانٹا بدلا ہوا ہو تو کیا ہوگا بھائی؟ ابھی تو گاڑی ہے ٹریک پہ لیکن آگے چل کر کانٹا جو ہے وہ تبدیل ہوا ہوا تھا تو گاڑی گر پڑے گی ساری کی ساری، اس لیے کہ اس کو ٹریک نہیں مل رہا. اسی طریقے سے اگر نبی والا راستہ ہم اختیار نہیں کریں گے، صحابہ کرام والا راستہ اختیار نہیں کریں گے تو کچھ بھی کر لو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور آپ نے فرمایا بھی کہ اس امت کی اصلاح جس طرح پہلے جس طریقے سے ہوئی، آخری امت کی اصلاح بھی اسی طریقے پر ہوگی. تو ہم وہ طریقے اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے لے کر چلیں گے، اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کی اصلاح ہوگی، ہمارے پورے معاشرے کی اصلاح ہوگی، ہمارے گھر جو ہے وہ جنت نذیر بن ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا، پھر چاہے جس کے طریقے بھی اپنائیں اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ گھر چاہے جتنے سجا لیں، اگر اس میں سنت طریقہ نہیں، عام طور پر جن کے گھر سجے میں وہ سنتوں سے خالی، ان کے گھروں میں ٹی وی، ان کے گھروں میں فلمیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے تو پھر نکالو ان چیزوں کو، کیوں رکھی نہیں ہے گھروں میں؟ ایک طرف دعوی محبت بھی ہے اور دوسری طرف اذیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو دیتے ہیں. یاد رکھو کہ ہماری اذیت کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ اور رسول کی نظر میں تو بہت سخت چیز ہے، ایذاء مسلم حرام کا ہے، لیکن اگر یہی ایذا اللہ اور رسول کو کوئی پہنچائے تو ایک ایذا تو وہ ہے جو مجھے پہنچے آپ کو پہنچے، اور ایک ایذا یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو ایذا پہنچے. اب اللہ کو ایذا پہنچانا کیا ہے؟ اللہ کو ایذا پہنچانا یہ ہے کہ ہم غلط عقیدہ اس کی ذات سے وابستہ کریں، یا جو عقیدہ اللہ سے رکھنا چاہیے وہ غیر اللہ سے رکھیں، اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہ کریں. تو یہ اللہ کو ایذا دینا ہے کہ نہیں؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ اور رسول اس کی لعنت دنیا اور آخرت میں، قرآن مجید میں اللہ. اسی طرح یؤذون المؤمنین والمؤمنات بھی ہے، تو نہ اللہ اور رسول کو اذیت دو ان کی نافرمانی کر کے، اور نہ اہل ایمان کو اذیت دو غلط طریقوں پر چل کے. یاد رکھیے کہ اگر ہم تعلیمات اسلام پر عمل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، تو انشاءاللہ چاہے ہم ایک لائٹ بھی نہ جلائیں اس کے باوجود انشاءاللہ آپ عاشق رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، اور آپ کی تعلیمات سے انشاءاللہ آپ کا گھر روشن ہوگا، آپ کا قلب روشن ہوگا. لیکن اگر خدا نہ کرے ہم نے تعلیمات اسلام پر عمل نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کو پچھ پچھ ڈال دیا، اور ہم نے گھر میں جو ہے وہ ہزار ہزار پاور کے بلب بھی جلا لیے، تب بھی ہمارا دل روشن نہیں ہوگا، اندر سیاہی بڑھتی چلی جائے گی. یہ قلب جو ہے ان ظاہری لائٹوں سے منور نہیں ہوتا، بلکہ اصل جو ہمارا پاور ہاؤس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اگر ان سے ہمارا دل ملا ہوا ہے تو جو نورانیت وہاں ہے انشاءاللہ اس جس پاور کا بلب ہمارے پاس ہوگا اسی پاور کی روشنی آ جائے گی، بشرطے کہ پاور ہاؤس سے تعلق ہو. خالی تار نظر آ رہے ہوں لیکن تعلق نہ ہو تو روشنی نہیں آ سکتی، تعلق بہت ضروری. تو اللہ والوں سے تعلق رکھو، اللہ والوں سے تعلق رکھو گے تو انشاءاللہ دل میں بھی اللہ تعالیٰ آئیں گے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو کامیابی ہے، اس سے ہٹ کر اگر ہم چلیں گے تو چاہے جیسے بھی طریقے اختیار کر لیں کامیابی اس میں نہیں. دیکھیے وہ لوگ جن کے پاس پہننے کو صحیح کپڑے بھی نہیں تھے، ہتھیار بھی ان کے پاس ٹوٹے پھوٹے ہوتے تھے، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں بادشاہ کے محل میں، سفر سے آئے ہیں، کپڑے بھی پرانے ہیں، اور جو تلوار ہاتھ میں ہے وہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہے اور اس پر بھی کترنیں لپٹی ہوئی ہیں. ٹوٹی پھوٹی سے مراد ایسی نہیں ہے، لیکن جیسی تلوار ہوتی ہے لوگوں کے پاس وہ تلوار نہیں تھی، اور اس پر جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ کسی ہول میں ہوتی اس پر دھجیاں کپڑوں کی لپٹی ہوئی تھی. تو انہوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا اور ہتھیار کا بھی مذاق اڑایا کہ میاں ان ہتھیاروں سے تم فتح کرو گے ایران کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ سپاہی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے تو چلتی ہے، تلوار سپاہی کے ہاتھ میں چلتی ہے، عام آدمی کو تلوار پکڑا دو تو وہ چلے گی نہیں، چلانا بھی تو ایک فن ہے، ہر آدمی کے بس کی بات تھوڑی ہے. بہرحال یہ حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دربار میں گئے اور وہاں پر کچھ ان کی تواضع کے لیے کچھ کھانا وانا پیش کیا گیا تو ایک لقمہ نیچے گرا، آپ نے اس کو جلدی سے اٹھایا اور صاف کر کے اس کو کھا لیا. تو برابر میں جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کوہنی ماری کہ میاں یہ کس طرح کا دربار ہے، کیا کر رہا ہو، یہ سمجھیں گے کہ بہت ندینے. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ترک کر دوں، آپ کے طریقوں کو چھوڑ دوں، یہ چاہے جو مرضی سمجھتے رہیں، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے، اگر کوئی ہمارا مذاق اڑاتا تو اڑاتا رہے، وہ ہمارا مذاق نہیں اڑاتا. اور اس مذاق اڑانے پر ہی تو اجر و ثواب ہے، 100 شہیدوں کا ثواب کس بات پر ہے بھائی؟ کوئی تمہارا دل توڑے گا، کوئی تمہارا مذاق اڑائے گا، کوئی تمہیں کچھ کہے گا مختلف. حدیث میں آتا نا جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، تو بخاری کی حدیث تو یہ ہے کہ ایک شہید کا ثواب ملے گا، اور دوسری روایت میں یہ کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو فضائل کے اندر اس قسم کی جو احادیث ہیں اگر اس میں ذوب بھی ہو کچھ تو وہ بھی چلتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے بعید تو نہیں ہے، وہ 100 شہیدوں کے ثواب دینے پر قادر ہیں یا نہیں. تو اس لیے اگر ہم اللہ سے امید یہ رکھیں کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی دینے پر قادر ہے. تو اس لیے، لیکن یہ 100 شہیدوں پر ثواب کیوں مل رہا ہے بھائی؟ ایک آدمی نے شکل صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائی ہے، اس زمانے کے اندر بنانا کتنا مشکل کام ہے. اب لوگ جو ہے اس کو تانے بھی دے رہے ہیں، میاں تم کیا بن گئے، کیا شکل بنا لی تم نے، اچھے نہیں لگ رہے، الیعوذ باللہ ثم الیعوذ باللہ، کیسی شکل بنا لی تم نے، ابھی سے ملہ بن گئے. اور اس کے بعد گھر والے بھی، باہر کے لوگ بھی، ہر طرح کے لوگوں کے تانے ملتے ہیں، اور اس پر آپ صبر کر رہے ہیں اور مجاہدہ کر رہے ہیں، تو اسی پر تو اجر و ثواب ہے بھائی. اگر اس کا چلن ہو معاشرے کے اندر، سبھی لوگ اس سنت پر عمل کر رہے ہوں، تو کون کسی کا مذاق اڑائے گا بتاؤ؟ اور جب اڑائے گا نہیں تو مجاہدہ بھی نہیں. مجاہدہ تو تب ہے جب اس سے تکلیف پہنچے، تو تکلیف پہنچے گی اس سے. اور بہت ساری چیزیں ہیں، آج ٹخنوں سے اوپر شلوار کوئی کر لے، میاں کیا آگے سمندر آ گیا، پانی ہے کیا، دریا ہے کیا، الیعوذ باللہ اس طرح سے مذاق اڑاتے، اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں. لیکن دیکھنے دیجئے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ تمغے ہیں ہمارے لیے، یہ تمغے ہیں ہمارے لیے. جو جتنا مذاق اڑائے گا، جو جتنا بھی سنت کا، تو وہ اپنے لیے تو پریشانی کر رہا ہے، لیکن ہمیں انشاءاللہ اس سے درجات مل رہے ہیں. البتہ یہ جو چیزیں ضروری ہیں وہ تو ضروری ہیں، لیکن ہم اپنے طور پر کوئی ایسا کام کر کے دین و شریعت کو مذاق نہ بننے دیں، نہ اپنا مذاق اڑوائیں، اور نہ دوسرے بھائی کو گناہگار کریں، اس سے ہی بچنا چاہیے. بعض اوقات ہم تو ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ اور پورے طور پر معلوم کرے بغیر کر رہے ہوتے ہیں، نتیجہ یہ کہ اس سے دین بھی بدنام ہوتا ہے اور اپنا بھی مذاق اڑواتے ہیں ہم، اور دوسرا مسلمان گناہگار بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جو سنت ہے اس پر تو ہم نے عمل کرنا ہی کرنا ہے، کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے. تو بہرحال نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم جو ہیں یہ جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور سنت پر عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے ملا دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں، تو پھر کیا اس کا طریقہ ہے؟ فتبعونی، میری اتباع کرو. آپ ان سے کہیے کہ میری اتباع کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اور ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری مغفرت بھی فرما دیں گے، تمہارے گناہ بھی معاف فرما دیں گے. کتنی بڑی بات. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، اس ماہ مبارک میں کوئی خاص عمل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، باقی یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، اکثریت کر رہی ہے یا ہمیں نظر آ رہی ہے، آج کل اکثریت بھی زبردستی کے طور پر ہوتی ہے. ہر آدمی اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کو، اپنے گھر کی لائٹیں لوگ نہیں جلاتے تو اضافی لائٹیں کیسے جلائیں گے، بجلی نے ایسی کمر توڑی ہوئی ہے اس کے بلوں نے کہ جو اضافی جو اپنی گھروں کی اضافی لائٹیں ہیں آدمی وہ نہیں جلا پاتا. اور کیسے جلائے گا؟ اسے پتا ہے کہ میاں ایک بلب بھی زیادہ جلے گا تو اتنا بل زیادہ آ جائے گا. کنڈے کی لائن، چوری کی لائن، یہ ویسے حرام اور ناجائز. اب اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ظاہر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کام یہ کر رہا ہے کہ چوری کی لائن اس نے لے رکھی. عام طور پر پورے شہر میں تقریباً یہی معاملہ ہے اور یہ کیفیت ہے، الا ماشاءاللہ، کہیں کہیں ممکن نہ ہو لیکن اکثریت کا معاملہ یہی ہے. اور ساتھ میں کہتے بھی ہیں کہ صاحب نبی کے نام پر تو یہ جائز ہے، نبی کے لیے کر رہے ہیں. نبی تو روکنے کے لیے آئے چوری کو کہ چوری مت کرو، ڈاکہ مت ڈالو، اور تم نبی کے نام پر یہ کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے نام پر ڈاکہ ڈالنا بھی پھر جائز ہو جائے گا. لوگوں کے جو ہے وہ جیبوں سے پیسے نکالو، سلطانہ ڈاکو بن جاؤ اور لوگ خیرات بھی کرتے رہو. کیوں بھائی، یہ جائز ہو جائے گا کہ ہم تو نبی کے لیے ہی کام کر رہے ہیں؟ الحاظ باللہ، ایسا کرنا جائز نہیں. کسی کافر کا مال لوٹنا جائز نہیں ہے عام آدمی کے لیے، تو مسلمان سے ایسا سلوک کرنا کب روا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ جلوس نکلے، نہ جلسے ہوئے اس قسم کے، نہ چراغاں ہوئی. صحابہ کرام کا زمانہ تقریباً 100 سال پر محیط ہے، ایک قرن تھا. ایک قرن 100 سال کو کہتے ہیں. اس زمانے میں بھی سب کچھ نہیں تھا. پھر تابعین کا زمانہ آیا، وہ بھی تقریباً 100 سال پر محیط تھا. اس زمانے میں بھی سب کچھ نہیں ہوا، تو آپ ان کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے؟ ان حضرات کے بارے میں جو بےچارے ایسے گزر گئے دنیا سے، انہوں نے ایک چراغ بھی نہیں جلایا. لیکن آج اگر کوئی اپنے گھر پہ چراغ نہ کرے، اپنی بلڈنگ پر لگانے نہ دے، تو اسے نہ جانے کیا کچھ جو ہے وہ سننی پڑتی ہے. میرے علم میں یہ بات آئی کہ کچھ لوگ جو ہیں، یہاں پر ایک بلڈنگ ہے، اس پر زبردستی لائٹ لگانا چاہتے تھے اور وہاں کے بعض لوگ جو ہے اس سے منع کر رہے تھے. تو ایک صاحب نے کہہ دیا کہ میاں تم تو یہودی ہو، فوری طور پہ فتویٰ بھی آ گیا. اب آپ سوچئے کہ لائٹ نہ لگانے سے یہودیت کہاں سے آ گئی بھائی؟ آدمی عیسائی کیسے بن گیا، کافر کیسے ہو گیا؟ الحاظ باللہ، ہمارے یہ معاملے. اب اس سے کس کو اذیت پہنچی، تکلیف پہنچی، اس کا کوئی خیال نہیں. اور یہ نبی کا امتی عاشق رسول کا، کیسا عاشق رسول ہے جو ذرہ برابر بھی اس میں باک محسوس نہیں کرتا، خوف محسوس نہیں کرتا، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے کہ میں ایک مسلمان کو یہودی بنا رہا ہوں. جس کو جی چاہتا ہے کافر کہہ دیتے ہیں، جس کو جی چاہتا ہے یہودی کہہ دیتے ہیں، جس کو جی چاہے نصرانی کہہ دیتے ہیں. اس کا علم تو اللہ رب العزت کو ہے اور آخر میں پتہ چلے گا. بھائی خدا کے لیے ان چیزوں سے بچو. دین جو ہے وہ اس لائٹ میں پوشیدہ نہیں ہے بلکہ اسراف میں داخل ہے. ضرورت سے زائد اگر لائٹ ہو وہ اسراف میں داخل ہے، اس سے بچنا چاہیے. فضول خرچی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے کا جو ہے یہ نقصان ہوتا ہے بجلی کا، اگر ان پیسوں کو آپ کسی صحیح مصرف میں استعمال کر لیں تو یقیناً ہمارے پاس مصاری بہت سارے ہیں. کتنی عورتیں ہیں، بیوائیں ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں، کتنے جو ہے وہ ایسے گھرانے ہیں جن کے پاس کمانے والا نہیں ہے، ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے. کتنے بچے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس لباس پہننے کو نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو فاقے سے رہتے ہیں، کئی کئی دن ان کے گھروں پر گزر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کی تحقیق کر کے وہاں یہ رقم پہنچاؤ، کون منع کرتا ہے؟ اور پھر یہ کہ یہ لائٹ جہاں ضرورت ہو، جہاں اندھیرے رہتے ہیں، ہمارے یہاں جو ہے وہ روڈوں پر جہاں روشنی ہونی چاہیے وہاں روشنی نہیں ہوتی، بہت سے لوگ گر پڑتے ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر لائٹ کرو، روشن کرو بھائی، پورے سال کرو، کون منع کرتا ہے؟ تم تو 10 دن کی لائٹ جلا کر عاشق رسول بنتے ہو، ہم کہتے ہیں پورے سال جلاؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن اپنے مقام پر، ضرورت کی جگہ پر جلاؤ، پھر انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا یا پھر صدقہ جاریہ بنے گا تمہارے لیے. اندھیرے کی جگہ ہے، کونے کی جگہ ہے کہیں پر، وہاں پر لوگ گر سکتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچ سکتی ہے، لائٹ لگا دو، وہاں سب بھائی سے اجر و ثواب ہے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اس میں ریاکاری بھی ہے. اب دیکھیں کہ جو نہیں کر رہا اس کو آپ نے فتویٰ لگا دیا یہودیت کا. آپ نے شعر پڑھا ہوگا اکثر، میں نے غالباً 16 سال کی عمر میں سب سے پہلے یہ شعر پڑھا تھا ملتان میں، لیکن اس کے بعد اب کراچی میں بھی 2-3 مرتبہ جو ہے وہ نظر سے گزرا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اب یہ ابلیس بنا دیا ان لوگوں کو جو لائٹ نہیں لگاتے. ان کے نزدیک خوشی منانا یہ ہے کہ سڑک پہ کھڑے ہو کے ناچو, تو تم رقص کرو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا. ارے اللہ کے بندو, تعلیم اسلامی پر عمل کرو. نماز ایک نہیں پڑھتا گھر میں لائٹ لگانا ضروری سمجھتا ہے. کتنا غلط عقیدہ ہم نے ذہن میں رکھ لیا. اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ حب رسول کے لیے اور عاشق رسول بننے کے لیے بس اگر ہم نے لائٹیں لگا لی, سال میں ایک دفعہ دو دفعہ میلاد کرا لیا, پکے عاشق رسول. اب ان سے پوچھو بھائی تم تو دین پر نہیں چلتے. ہاں جی وہ میلاد ہوتا ہے ہمارے گھر میں, وہ سمجھتے ایک دفعہ میلاد ہو گیا کافی. آپ یہ سمجھیں کہ یہ چیزیں آئی کہاں سے ہمارے پاس, جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا, صحابہ کرام نے نہیں کیا, تابعین نے نہیں کیا, تب تابعین کا زمانہ اس سے خالی ہے, تو آخر آیا تو کہاں سے آیا؟ یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل میں یہ عیسائیوں سے ہمارے یہاں آیا. کرسمس ڈے مناتے ہیں تقریباً 350 سال یا 400 سال تک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق سولی پر لٹکا دیے گئے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا بلکہ آپ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے بلا لیا اور آسمانوں پر تشریف لے گئے اور قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے دنیا میں. تو جب 350-400 سال کا زمانہ گزر گیا تو کچھ لوگوں نے یہ چاہا کہ بھائی کوئی دن منایا جائے حضرت عیسیٰ کے نام پر, چنانچہ یہ دن شروع کیا گیا. اس زمانے کے جو مخلص لوگ تھے عیسائیوں میں, انہوں نے ان سے کہا, لوگوں سے, تم نے یہ کیا شروع کر دیا؟ کہا کہ ہم کوئی بری بات تھوڑی کرتے ہیں, بس ہم جمع ہو جاتے ہیں اس دن اور اس دن جو ہے وہ پھر اس کے بعد ہم کچھ ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کی سیرت بیان کرتے ہیں, تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ بےچارے دب گئے, تھوڑے لوگ تھے. آہستہ آہستہ پھر چرچ میں جو ہے وہ مزید معاملہ ہوا کہ بھائی یہ سوکھا ذکر تو کام نہیں چلتا, کچھ موسیقی بھی ہونی چاہیے, میوزک بھی ہونا چاہیے. لہذا میوزک بھی ہونے لگا. اس کے بعد کہا کہ بھائی میوزک سے تو خالی کام نہیں چلتا, کچھ ناچ گانے بھی تو ہونا چاہیے. لہذا ناچ گانا بھی ہو گیا اور آہستہ آہستہ بڑھتا 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 آج آپ نے کرسمس ڈے دیکھا کس طریقے سے منایا جاتا ہے کہ اس پر جو ہے سارے سال میں جتنی شرابیں نہیں پی جاتی ہیں شرابیں پی جاتی ہیں. جو ہڑبونگ ہوتی ہے اور جو مستیاں ہوتی ہیں وہ کوئی شخص اس سے ایسا نہیں جو واقف نہ ہو. تو کرسمس ڈے منایا شروع کس طرح کیا گیا تھا, لیکن آہستہ آہستہ وہ کس طریقے پر آ گیا. اسی طریقے سے امت محمدیہ میں سے بھی بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی وفات کا دن منانا چاہیے. پہلے عید میلاد النبی کا کہیں ذکر نہیں تھا, پہلے ذکر ہوتا تھا 12 وفات کا, 12 وفات, اور اسی نام سے لوگ جانتے بھی تھے, اخبار میں کیلنڈر میں باقاعدہ 12 وفات کا دن آتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ پھر تبدیل ہوا, اس کا نام عید میلاد النبی پڑ گیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے اللہ نے دو عید کے رکھے ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, نہ صحابہ نے فرمایا کہ کوئی اور عید کا دن ہے. بلا شبہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث خوشی ہے, لیکن اس کو عید کا نام دے دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر جو ہے وہ تجاوز کرنا یہ درست نہیں. بعض جگہوں پر تو عیدی باقاعدہ وصول کی جاتی ہے, میاں عید کا دن ہے عیدی دو, عید لینا اور دینا. خود عید کے دن بھی بعض لوگوں نے اگر ضروری کوئی سمجھتا ہے تو جائز نہیں سمجھا اس بات کو, تو خود ساختہ جو ہم نے اپنے طور پر منا لی ہے عید, اس پر کس طرح روا ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال بعض لوگوں نے پھر اس طریقے کو شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آپ کے یوم ولادت پر کیا جائے. تو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا ذکر کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن اس کو ہم نے ایک دو دن, ایک مہینے کے لیے یا ایک دو دن کے لیے خاص کر لیا اور سمجھا کہ حق ادا کر دیا, اس کے لیے ایک دن متعین کر لینا یہ درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پوری کی پوری ایسی ہے کہ ساری اس پر عمل کرنا چاہیے. آپ کا سونا, آپ کا جاگنا, آپ کا چلنا پھرنا, آپ کی دین کی تعلیم تبلیغ, یہ سارا کا سارا ایسا ہے کہ اس کو ہم اپنائیں. کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں ہے کہ جو چھوڑنے کے قابل ہو, بتائیے کوئی چیز ہے؟ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ آپ بحیثیت سپہ سالار کے کس طریقے سے آپ نے عمل کیا؟ آپ بحیثیت حاکم کے کس طرح تھے؟ آپ بحیثیت منصف کے آپ کس قسم کے تھے؟ تو آپ کی جو حیثیت ہی تھی وہ ساری کی ساری ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور الحمدللہ کوئی بات ہماری ایسی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت بھی موجود ہے، صرف عمل کرنے والے کو عمل کرنے کی دیر ہے۔ تو لوگوں نے ابتدان اس کا ذکر کیا اور آہستہ آہستہ یہ بدلتا ہوا اب یہاں تک پہنچ گیا۔ میں غالباً سن 79 کی بات کر رہا ہوں، 78-79 کی، لاہور جانا ہوا تو اس وقت ایک جگہ میں پھنس گیا، رات کا وقت تھا تو وہاں جو جلوس گزر رہے تھے تو اس میں باقاعدہ فلمی گانوں کی دھنوں پر لوگ رقص کر رہے تھے، اور چند سال پہلوں کی بات ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا، کسی سے نہ سنا نہ کسی نے مجھ سے کہا، فیصل آباد میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، لکھا ہوتا کہ عید میلاد النبی کی خوشی میں آج 400 ہوں گے۔ اب جہاں معاملہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بے حیائی، بے غیرتی، عریانی، فحاشی کو ہم دین سمجھ لیں، تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ہم نے اس کو، یہ جو جشن منانے کو ہم نے سمجھ لیا کہ دین ہے، جو اس جشن میں شریک ہے وہ مسلمان، جو یہ جشن نہیں مناتا وہ مسلمان نہیں۔ الیعوذ باللہ ثم الیعوذ باللہ۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین لے کر آئے، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، جو کچھ ہمیں غم اور خوشی جو بھی منانی ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر منانی ہے، شریعت کے دائرے سے ہٹ کر اگر ہم کوئی چیز کریں گے تو پھر مسلمان نہیں کہلانے کے مستحق ہم صحیح مانے۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ خوشی بھی ہماری کون سی خوشی ہے، جو خوشی اللہ اور رسول کو ناراض کرنے کا سبب بنے، میرے محبوب میری ایسی وفا سے توبہ جو تیرے دل کی کدورت کا سبب بن جائے۔ ہم کوئی کام اگر ایسا کریں جس سے دوسرے کو کدورت ہو، جس سے دوسرے کو اذیت پہنچے، تو بجائے اس کے کہ وہ دین ہے، وہ دین نہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، اس میں اس کی گنجائش بھی ہے یعنی جو ہم کر رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو ترک کرنے کے قابل ہے، گنجائش ہے تو کرنے کی ضرورت ہے بھائی، لیکن کوئی سامنے چیز بھی تو ہو قرآن و حدیث میں۔ محض یہ بات کہہ دینے کا فلاں کو عشق ہے فلاں کو نہیں ہے، فلاں عاشق رسول ہے اور فلاں جو ہے وہ شاتی میں رسول ہے، الحمد للہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور بدبخت ہوگا وہ آدمی کہ جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، آپ پر درود و سلام نہ بھیجتا ہو اور نہ پڑھتا ہو، آپ کا نام سنتا اور صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم نہ کہتا ہو۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ذہنوں سے نکال دیجئے، لوگوں نے، اغیار نے اس قسم کی چیزیں ذہنوں میں پیدا کر دی ہیں، تو محض چراغا کر لینے سے آپ کا عاشق نہیں کہلایا جا سکتا کوئی شخص، جب تک کہ کیا محبت عمل کی قید سے آزاد ہوتی ہے، یعنی اگر کسی سے محبت ہو کہ عمل نہ کرے آدمی، عمل اصل چیز ہے، اگر عمل نہیں کر رہے تو پھر کیا، جلوس نکالتے رہو، نماز نہ پڑھو، فرض نماز چھوڑ دو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج حیرت کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز نہیں پڑھتا تو ہمارے ماتھے پر بل نہیں پڑتا، کسی کے پاس مال و دولت ہے لیکن حج کو نہیں جاتا جو فرض ہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کسی کے پاس مال ہے اور وہ زکات نہیں نکالتا تو اسے کوئی نہیں کہتا کہ بھی تو زکات کیوں نہیں نکالتا، لیکن اگر کوئی لائٹ نہ لگا تو وہ تم چراغا نہیں کرتے، یعنی جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے اس کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں، جا کے پورے ملک میں گھومیں، دیہاتوں میں چلے جائیں تو 70% آبادی ہماری دیہات کی ہے، 70% میں 50% تو ایسی ہوگی جو بےچارے چراغ بھی نہیں جلا سکتے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شہروں کے اندر بھی جہاں ہیں وہاں ہیں، جہاں نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں، جن گھروں پہ نہیں ہے ان گھروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اس قسم کے فتوے دینا، کسی کو یہودی قرار دینا، کسی کو کافر قرار دینا، ان باتوں پر یہ مناسب نہیں، ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو کافر کہیں، سمجھ آئی؟ ہمیں تو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم مخلوق سے، مخلوق کا رشتہ خالق سے مضبوط کریں، مخلوق کو خالق سے جوڑ دیں، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ اللہ وہی جو ہے وہ آئی، جس کو جو ہے بزرگ نے فارسی زبان میں نقل کیا کہ وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندہ مارا چرا کر دی جدا، تو برائے وصل کر دے نام دی، نے برائے فصل کر دے نام دی. ایک مجنون دیوانہ مجذوب آدمی تھا بیچارہ، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی باتیں کر رہا تھا کہ اللہ اگر تو سامنے ہوتا تیرے پیر دباتا، اے اللہ تجھے میں اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتا، تیرے سر میں مالش کرتا، اور تجھ سے میں ایسا کرتا، وہی سارے محبت کر رہا تھا اللہ سے بیٹھا ہوا اکیلا. اب موسیٰ علیہ السلام تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہیں، نہ اسے روٹی کی ضرورت، نہ ان کو جو ہے وہ تیل مالش کی ضرورت، نہ ان کے پیر دبانے کی ضرورت، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ان تمام چیزوں سے. لیکن وہ مجذوب آدمی تھا، اپنے آپ میں یہ باتیں کر رہا تھا اللہ سے محبت کی. موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور شریعت میں جو بات وہ کہہ رہے تھے وہ درست نہیں تھی، اس لیے اس پر ذرا ڈانٹ ڈپٹ کی، وہ بےچارا ڈر گیا اور وہ بھاگ گیا وہاں سے. تو اس پر جو ہے وہ ان بزرگ نے یہ واقعہ پورا لکھا کہ وہی آمد سو ہے موسیٰ از خدا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی، بندہ ہمارا چرا کر دی جدا، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کر دیا، یہ ہم سے محبت کی باتیں کر رہا تھا اور جو ہے وہ اپنے آپ میں ہم سے باتیں کر رہا تھا، کرنے دیتے. تو برائے وصل کردہ نام دی، تو لوگوں کو ملانے کے لیے آیا ہے، نے برائے فصل کردہ نام دی، تو جدا کرنے کے لیے نہیں آیا. تو اے موسیٰ تم نے یہ کام کیوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام جلدی سے گئے، اور چونکہ فکر ہو گئی کہ میں نے ایسا کام کر دیا، حالانکہ کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا انہوں نے، بلکہ شرعی اعتبار سے درست قدم تھا وہ، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کے ان کو بلا کے لائے اور اس کو راضی کیا. تو بعض مجذوب لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال کسی کو کافر کہنا یہ جائز نہیں. بعض اوقات ظاہر میں عمل ہمارا کچھ ہوتا ہے، لیکن اصل چیز عقیدہ ہے، اگر عقیدہ درست ہے تو عمل بھی انشاءاللہ درست ہو جاتا ہے، عقیدہ غلط ہو تو پھر عمل بھی غلط ہوتا ہے، اس لیے درست کرنے کی ضرورت ہے. بس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، سارے کے سارے تو نہیں، جو مسلمان ہیں، جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، تو طریقہ کار میں لوگ مختلف ہیں، لیکن اس سے تو کسی کو بھی انکار نہیں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹے ہوئے، جس وقت چاہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود بھیج سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کا طریقہ عقیدہ درست ہو بس. اب بعض لوگ جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اٹھو تعظیم کی خاطر، ادب کا یہ تقاضا ہے کہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کھڑے ہو جاؤ. ارے بھائی، آپ کا تشریف لانا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیا وحی کے ذریعے پتا چلا ہے؟ کیا ذریعہ ہے اس کا؟ وہ ذریعہ تو پتا چلے. تو بغیر کسی نفس کے ایسی بات کہہ دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کھڑے ہو جاؤ. اب اس میں منکرات بھی ہوتے ہیں، اور اس محفل میں عورتیں بھی ہوتی ہیں جو بے پردہ ہیں بالکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اس مجلس میں. تو ایسا عقیدہ رکھ کر ایسا عمل کرنا جائز نہیں. لیکن اگر عقیدہ ایسا نہیں ہے، کسی کا دل چاہ رہا ہے کھڑے ہو کے درود شریف پڑھنے کو، تو کوئی ممانعت نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ ہمارے حضرات نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص آنکھ بند کر کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی پڑھے تو ناجائز نہیں. تو تعصب کہاں ہے ہمارے یہاں؟ الحمدللہ. لیکن اپنا رخ تو ٹھیک کرو بھائی، اپنے آپ کو ٹریک پہ تو ڈالو، اخلاص اپنی جگہ پر، لیکن اگر راستہ درست نہیں ہوگا تو منزل پہ نہیں پہنچو گے. اس لیے اپنا راستہ درست کرو، سنت طریقہ یہ ہے اصل راستہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جو کیا وہ کرو. کہ آپ کے زمانے میں لوگ مرتے بھی تھے، لوگ پیدا بھی ہوتے تھے، شادیاں بھی ہوتی تھیں، سبھی کام ہوتے تھے، خوشیاں بھی مناتے تھے، 12 ربیع الاول بھی آتی تھی، یعنی آتی تھی اس زمانے میں. بھائی اس زمانے میں اگر 12 ربیع الاول نہ آتی ہو تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اس زمانے میں جو ہے وہ 12 ربیع الاول چونکہ آتی نہیں تھی، اس لیے کہاں سے چراغاں کرتے اور کہاں سے خوشیاں مناتے اور کہاں سے جلسے نکالتے اور جلوس کرتے، اب آنے لگی ہے اس لیے جناب اب مناتے ہیں. تو اگر تو ایسی کوئی بات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی. اگر 12 ربیع الاول اس زمانے میں آتی تھی اور آپ نے کوئی ایسا عمل کا نہ حکم دیا نہ صحابہ نے کیا، تو پھر ہمارے لیے بھی جائز نہیں وہ عمل کرنا جو آپ نے نہیں کیا. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اسی طریقے سے مرنے پر جو کچھ ہم کرتے ہیں، تو اگر اس زمانے میں لوگ مرتے نہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی، چونکہ اس زمانے میں مرے نہیں تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کچھ پتا نہیں تھا کہ کیسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اب لوگ مرنے لگے ہیں، جی ہم پہ وہی آئی ہے کہ اس طرح کرو، تیجا بھی کرو، 40واں بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، تو اگر اب وہی اس پر نازل ہو رہی ہے تازہ تازہ پھر تو بات ہے، ورنہ کہیں لکھا ہوا کہیں دکھا تو دوں کہ کہیں لکھا ہوا تیجا کرو 40واں کرو. اسالے ثواب کرتے رہو، کوئی منع نہیں کرتا، روزانہ کرو بھائی، تیسرے دن تک یا چالیسویں دن تک یا ایک سال تک بےچارے کو انتظار کراتے ہو، پہلے ذرے پڑھتے رہے، ایک سال بعد جا کے اسالے ثواب کرتے ہو، خدا کا خوف کرو، اپنے مردے کو روز بخشو، روز اس کے لیے اسالے ثواب کرو، کون منع کرتا ہے؟ ہم نے تو اس بےچارے کو جو روک رکھا کہ اور اچھا خطبہ آتا نہیں ہے، بےچارا مولوی کا پابند ہے، مولوی صاحب کو بلانا جی، وہ بچوں کو بلانا پڑھنے کے لیے، پانچ پانچ سو ہزار ہزار روپے دے کے جو قرآن شریف پڑھواتے ہیں، بتائیے جس قرآن پر اجرت لی گئی اس پر اجر و ثواب کیا خاک ملے گا؟ یہ سارے وہ طریقے جو ہم نے ایجاد کر لیے ہیں شریعت میں نہیں، ورنہ شریعت تو آسان ہے، ایک عام آدمی بالکل وہ جب جی چاہے سالے ثواب کر سکتا ہے، کچھ نہیں آتا تو اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نیت کر کے کر لے کہ اللہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب میرے والد کو پہنچ جائے، پہنچ گیا ختم، کتنا آسان طریقہ ہے، شریعت آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دیا، لوگوں نے کھانے پینے کے طریقے اختیار کر لیے، اس کے لیے اس کو مشکل بنا دیا گیا۔ تو بہرحال ہم اس حدیث پر غور کریں کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو بس وہ ناجی فرقہ ہے۔ تو بہرحال ہم اس حدیث پر غور کریں کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو بس وہ ناجی فرقہ ہے، وہ نجات پائے گا۔ اب میرے طریقوں پر ہونے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہوں، اور میرے صحابہ کے طریقوں پر عمل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ جو ایک جماعت تھی اس پر اس کے مطابق عمل کرنے والا ہو۔ اسی سے ہے اہل سنت والجماعت۔ اب یار لوگوں نے نام چرا لیا، جیسے ایک فرقہ جماعت المسلمین، قرآن نے کہا جی ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمین رکھا، اب میں نے جناب جلدی سے اپنی جماعت کا نام جماعت المسلمین رکھ لیا اور کہا جو میرے ساتھ ہے وہ مسلمین ہے ورنہ کوئی نہیں۔ دیکھو قرآن کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین۔ تو بھائی قرآن و حدیث کو ہم اپنے نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے استعمال نہ کریں، جو ہے وہ ہے۔ مسلمین سے مراد وہ ہے جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے عقائد درست ہیں، جو کوئی اصول قرآن و حدیث کے جو اصول ہیں مسلمہ ان سے ہٹ کر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ مسلمان۔ اب اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، کوئی حرج نہیں، پڑھ لو جیسے مرضی، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ لیکن یہ عقیدہ تو ہے نا کہ بھائی ہم نے نماز پڑھنی ہے، پانچ وقت کی فرض ہے ہم پر، اور اس طریقے پہ پڑھنی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آمین اونچی آواز سے کہہ دو، اس میں توڑو نہیں، اپنے مسلک پر قوت سے عمل کرو اور کسی کو چھیڑنے کی کوشش مت کرو، لڑائی جھگڑا مت کرو۔ یہ بات بھی میں نے چراغا سے متعلق یہ جو ہے وہ صرف اصلاح احوال کے خاطر میں نے کہی، ورنہ ہم کسی سے لڑتے نہیں، کوئی لائٹیں لگاتا تو لگاتا رہے بھائی، ہم کسی سے الجھتے نہیں، بحث نہیں کرتے، جنگ و جدال نہیں کرتے، البتہ اپنے احباب کو دوستوں کو بتاتے تو ضرور ہیں، اور آپ بھی بتائیے آگے، لیکن اس طریقے پہ نہیں کہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں، مناسب طریقے پر۔ اصل مقصد اس کی اصلاح ہے، جو لوگ بھی کر رہے ہیں وہ کرتے محبت رسول میں، جذبہ ان کا یہ اخلاص ہے جیسا کہ میں نے کہا، لیکن راستہ درست نہیں۔ تو اب راستے پہ آپ ڈال دیں گے سیدھے ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے، انہیں بتایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا ہو تو ہمیں بتاؤ بھائی، ہم بھی کرنے کو تیار ہیں، صحابہ نے کیا ہو تو بھی ہم کرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے کہ بہت سی چیز ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث میں بعض اوقات نہیں ملتی، لیکن صحابہ کا عمل ہے اس پر، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابی کوئی بھی اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلتا، تو اس لیے ہمارے نزدیک ان کا ایمان حجت بھی ہے، صحابہ کا ایمان ہمارے نزدیک حجت ہے۔ اور یہ بات اپنے طور پر نہیں کہہ رہا میں اپنی طرف سے، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جاتا ہے کافروں کو کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، تو لوگوں سے مراد کون ہے بھائی اس زمانے میں؟ صحابہ کرام۔ کما آمن الناس، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ الیاذ باللہ۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ صحابہ کا ایمان حجت ہے، جیسا انہوں نے ایمان، جو جیسے وہ ایمان لائے ویسا ہم ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جو انہوں نے کیا وہ ہم کر لیں۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں، دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ کوئی عمل ایسا مت کرو بھائی جس سے کسی کو ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے، آج بہت سارے اعمال ایسے ہیں، میں کس کس کا ذکر کروں؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ الانگتے پھلانگتے دوسروں کو جا رہے ہیں، یہ بھی اذیت. اسی طریقے سے کار گاڑی غلط پارک کی ہوئی ہے، یہ بھی اذیت. راستہ روک لیا ہے، سڑکیں بند کر دیں، یہ بھی اذیت. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی پر صحیح جلسے جلوس نکلتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس سے مخلوق خدا تنگ ہوتی ہے. اس لیے راستوں پر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، ان سے بچیں. اسی طریقے سے حتیٰ کہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں نہ ہو، اس سے اذیت پہنچتی. تو ہر وہ چیز جس سے اذیت پہنچتی ہے منع فرمایا کہ لوگوں کو اذیت پہنچے، اور آپ نے فرمایا کہ جیسے تمہیں اذیت پہنچتی ہے فرشتوں کو ہی پہنچتی ہے. اس لیے یہ مت کھا کے آؤ کچا لہسن پیاز، اگر پکا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں. اب اسی سے سمجھ لیجیے، یہ تو یہ ہے. میں بڑھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر خوشبو بھی ایسی لگائی ہے تم نے جس سے کسی کو اذیت پہنچے تو اس سے ہی بچو. لوگ کہتے ہیں نا کہ خوشبو تو سنت ہے، بے شک سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کی خوشبو لگایا کرتے تھے جس سے نہ کسی کے سر میں درد ہو اور نہ کسی کو تکلیف پہنچے. آج اس زمانے میں بہت سے لوگوں کو الرجی ہے، اور بعض لوگ اتنی تیز خوشبو ہوتی ہے بالکل گھٹیا قسم کی وہ، اور صرف یہی نہیں کہ وہ تھوڑی سی لگا دی بلکہ پوری بوتل انڈیل کے آتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پڑوس میں بیٹھنے والا دائیں بائیں والا اس سے اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایسا بھی نہیں کرو، سنت پر عمل کرنے میں دوسرے کو اذیت مت دو، سنت پر عمل کرو، اچھی خوشبو لگاؤ، استعمال کرو جو ہلکی قسم کی ہو جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور بالفرض اگر اس سے بھی کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو بہرحال وہ آپ وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ چلے جائیں، بیٹھ اس سے لڑائی نہ کریں، جھگڑا مت کریں. مسجد میں خطبے کے دوران میں نے دیکھا کہ بعض لوگ باقاعدہ سلام دعا ہوتا ہے، کیا حال ہے، خیریت ہے، اس سے پورے گھر کی خیریت معلومات کرتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں. اسی طرح پڑوس کے بعد ساتھی جو بیٹھا ہوتا ہے اس سے بھی کچھ بات چیت ہوتی رہتی ہے. اس سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان وہ تمام چیزیں جس سے آپ نے روکا ہے رکے آدمی، اور جن کاموں کچرا گھر کا گھر سے باہر پھینک دیا، اپنے گھر میں صاف کر دیا اور باہر پھینک دیا. آپ نے دیکھا وہ مسجد کے ارد گرد کس قدر کچرا ہے، کوئی آسمان سے نہیں گرتا، یہ محلے کے لوگ ادھر ادھر سے لا کے جانا یا پھینک کے چلے جاتے ہیں. تو اپنے گھروں کو صاف کیا اور مسجد کے قرب و جوار کو گندا کر دیا، اس کی بھی سخت مانیت ہے. پھر یہ کہ یہ راستہ ہے، اذیت پہنچتی ہے لوگوں کو، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ہر وہ چیز جس سے اذیت پہنچے اس سے بچے. لیکن اتنی بات سمجھ لو کہ جو چیز قرآن و حدیث میں ہے سنت ہے. اگر ہمارے نماز پڑھنے سے اب کسی کو اذیت پہنچتی تو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ فرائض اور واجبات ہیں. سنت پر عمل کرنے سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو کوئی کہے گا کہ اسے چونکہ اذیت پہنچتی ہے اس لیے صاحب میں داڑھی صاف کرا دوں، یہ غلط. اس پر نہیں، سنت اذیت سے مراد وہ ہے جو سنت کے علاوہ. لازمی بات ہے کہ دین تو ہمارا دین ہے، فطرت ہے، اور فطرت میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اور آدمی کے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ایک دن میں نے جانا ہے، بس ہم دھوکے کے گھر میں رہ رہے ہیں، بہت بڑا دھوکا ہے. میں آج جہاں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو وہاں پر ایک صاحب جو پہلے نماز وہاں پڑھایا کرتے تھے، ماشاءاللہ بڑے لحیم شہیم اچھے خوبصورت آدمی تھے. تو ان کے چھوٹے بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ نام لیا ان کا اور کہا کہ ان کے لیے دعا کرا دیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے. میں نے کہا کیا ہوا، ان کی انتقال ہو گئے؟ کہنے لگے آپ 3 دن پہلے انتقال ہو گئے. 40 سال کی ان کی عمر تھی ماشاءاللہ. حتیٰ کہ یہ سوچیں کہ جو مرنے والا تھا اسے بھی نہیں پتا تھا کہ میں 10 منٹ بعد مرنا ہے. میں نے تو موت تو ایسی چیز ہے بھائی، بیٹھے بٹھائے آ جاتی ہے. تیاری پہلے سے ہوگی تو کام بنے گا، اگر ہم نے تیاری نہیں کی اور عین وقت پہ آ گئے تو پھر کیا کرے گا؟ تو کیا کرے گی کھڑی دن کے دن؟ اور پیا اگر بلا لیں، کسی نہ جانے بلا لیں پیا کس گھڑی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اجل آ جائے اور ہم صاحب دنیا کی رنگینیوں میں مست ہوں، ایک لمحہ لگتا ہے. مجھے بہت زبردست قسم کا شاک پہنچا، کیونکہ بظاہر جو ظاہری اس میں کوئی ان کے جانے کے وہ نہیں تھے، لیکن چونکہ یہ کوئی بات نہیں ہے، وہ ہٹا کٹا آدمی ہوتا ہے لمحے. ان کا بھائی خود کہنے لگا کہ کھانا میں نے ان کے ساتھ کھایا رات کو 10:30-11 بجے. 11 بجے تک ان کے پاس تھا، اٹھ کے گھر پہ آئے، 10 منٹ کے بعد سالہ ان کا آیا، یعنی کھانا کھا کے اور گھر پہ آئے، اور 10 منٹ بعد سالہ آ کے کہنے لگا ان کو کچھ ہو گیا، جا کے دیکھا تو انتقال ہو گیا. تو خود آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے مرنا دس منٹ بعد بھائی. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو کچھ آخرت کی فکر کرو. دنیا کی فکر ہم کتنی کرتے ہیں. آدمی اتنی فکر کرتا ہے دنیا کی حالانکہ اسے نہیں پتا ہوتا کہ موت میری منتظر کھڑی ہے. اور آدمی ذرا غور کرے, یہ جو دوسروں کا مرنا ہوتا ہے ہمارے لیے عبرت. ہم اس پہ تو افسوس کرتے رہتے کہ بیچارہ مر گیا, ارے ہم اپنی فکر کریں کہ اب ہمارے مرنے کی باری ہے. وہ تو گیا, وہ تو دنیا سے چلا گیا اور ساری فکروں سے آزاد ہو گیا. اب ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے, ہم باقی ہیں اور جو باقی ہے وہ ایک دن فانی ہوگا. بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے, باقی ساری دنیا کو فنا ہے. اس لیے اپنے دین کی بھی فکر کرو, اپنی آخرت کی بھی فکر کرو, اپنی دنیا کی بھی فکر کرو, لیکن دنیا کی فکر اتنی کرو جتنا یہاں رہنا ہے. حلال جائز طریقے سے کھاؤ کماؤ, حلال طریقے سے اپنے بچوں کو رزق پہنچاؤ, اور جو چیزیں شریعت نے لاگو کی ہیں ان چیزوں کو دل و جان سے مانو, تسلیم کرو. اگر فی الحال ان پر عمل نہیں کر پاتے ہم, چاہے کسی وجہ سے بھی ہمت نہیں ہوتی یا معاشرے کی وجہ سے, برادری کی وجہ سے, تب بھی ان کو اچھا سمجھتے رہو کہ بھائی اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی, اے اللہ تو مجھے عمل کرنے کی توفیق دے دے, لیکن کام اچھا ہے. اس کام کو برا مت سمجھو, یہ کم سے کم درجہ ہے. کہ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں اس چیز کو, تو جو کر رہا ہے اس کو شاباش دو, اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دیں. ہمارے لیے بھی دعا کرنا بھی ہم بھی راستے پر آ جائیں صدق دل کے ساتھ, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بھائی کے لیے دعا کریں, بلکہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں, جو غلط چل رہے ہیں, ان سب کے لیے کہ اللہ تو قادر ہے اس بات پر, ان کے قلوب کو تبدیل کرنے پر آپ ان کی اصلاح فرما دیجیے. انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا, آپ کو دعا کرنے کا اجر و ثواب مل جائے گا, اور کیا پتا آپ کی دعا کی برکت سے اللہ اس کو تبدیل بھی فرما دے. ناممکن تو کچھ نہیں. تو اس لیے خیر خواہی ہمیں ہمارے دل میں ہر دوسرے مسلمان کی ہونی چاہیے, اور الدین النصیحت, دین نصیحت کا نام ہے, خیر خواہی کا نام ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خیر خواہی سے دریغ نہ کریں, کسی بھی مسلمان کو فائدہ پہنچانے سے دریغ نہ کریں جو ہمارے امکان میں, امکانی حد تک جبر نہیں ہے کسی پر, لیکن جتنی ہم میں طاقت ہے اس کے مطابق تو کریں. آدمی اپنی طاقت سے بھی طاقت کے مطابق بھی نہ کرے تو یہ تو بہت کم ہمتی کی بات. ہم میں جتنی طاقت ہمت ہے اتنا کر لو, ہمت طاقت نہیں ہے تو معذرت کر لو, لیکن سخت سود بھرا کہنے کی ضرورت نہیں. بس یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت زبان ذہن میں ڈالی اور آپ کے سامنے گوش گزار کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے, آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والا بنا دے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما, ہمیں پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ دین کے لیے خدمت, دین کی خدمت کر رہے ہیں, اے اللہ دین پر عمل خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو کرانے کی بھی اے اللہ فکر رکھتے ہیں, اے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں بھی دین کی فکر کرنے والا بنا دے, خود بھی دین پر عمل کرنے والے بن جائیں, دوسروں کو دین پر لے کر چلنے والے بن جائیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے بھی اہل حق ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما, اے اللہ ان کی حفاظت فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما, اور جو ہمارے بھائی بھول گئے, بھٹک گئے, راستے سے ہٹ گئے, اے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما. اے اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا. اے اللہ ہماری اولاد کو بھی صراط مستقیم پر چلا, ہمارے عزیزوں رشتہ داروں اور متعلقین کو سب کو اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنے بھی غلط راستے ہیں, شیطانی راستے ہیں, ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ہمیں پورے دین پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے, جا چکے, اے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما, موجودہ زمانے کے جتنے بھی فتنے ہیں, چاہے وہ ظاہری طور پر دین کی شکل میں ہوں, اے اللہ, یا اور کسی بھی شکل میں, اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرما. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ کرام کے عمل کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے صحابہ کی محبت بھی عطا فرما اور تیرے نیک بندے اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں اے اللہ ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرما اور ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جتنی شیطانی راستے اور جتنی شیطانی قوتیں ہیں اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. دین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. جتنے راستے کی رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما. اے اللہ جو لوگ دین پر چلنا چاہتے ہیں لیکن راستے کی رکاوٹوں کی وجہ سے مجبور ہیں یا ان میں حوصلہ نہیں ہو پاتا اپنے فضل و کرم سے انہیں وہ حوصلہ عطا فرما دیجئے, قوت اور طاقت عطا فرما دیجئے, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی آخرت بنانے کی اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.